بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہمارے اکابر ہیں حضرت شیخ زکریا شیخ الحبی السلام ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جن سے بہت خیر بہت بڑے بڑے علماء بہت مستفید ہوئے پوری دنیا میں اس وقت دعوت کے کام کی جو برکات ہیں جن اکابر اور بزرگوں کے ذریعے سے پھیلی ان کی تربیت ان کو ضلع بخشنے میں شہر کا بڑا رہا ہے انہیں کی زیر نگرانی اور زیر تربیت رہنے والے علماء حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں مستقل پڑے رہتے اور علمی بیان کا ان کا ذوق حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ماہ رمضان میں معتکفین مریدین اور احباب دعوت سب سے وہاں موجود رہتے تو روزانہ ان کا وہاں خطاب ہوتا تھا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو انہی بیانوں میں سے ایک بیان کا کچھ حصہ میں آج آپ سنا اللہ جل جلالہ کا بڑا احسان ہے کہ عشرہ اولا کو اس نے بعافیت گزروا دی رمضان کا پہلا عشرہ بخیر خوبی عافیت سے گزر گیا اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے تو عشرہ رحمت گزر گیا اب اللہ تعالی نے عشرہ مغفرت عطا فرمایا اب یہ مغفرت کا دہا ہے جو چل رہا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کو قبول فرمائے اور جن مقاصد کے لیے ہم آئے ہیں ان مقاصد میں اللہ سب کو کامیابی نصیب فرمائے جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے بچے کچھ وقت پر محنت بڑھ جانی چاہیے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آخری جیسے جیسے اوقات آتے جاتے ہیں وہ توڑ لینے کے اور نچوڑ لینے کے اوقات ہوتے ہیں یعنی جتنا لیا جا سکتا ہے لے لیا جائیے مطلب ہے توڑ لینا اور جتنی کشید کر لی جا سکتی ہے کشید کر لی جائے اسے کہتے ہیں نچوڑ لینا جیسے جیسے اوقات اخیر کے آتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے توڑ لینے کا اور نچوڑ لینے کا وقت ہوتا ہے ساتھ ہمارا دل ہمارا دماغ ہماری فکر اسی چیز کی طرف رہنا کہ رمضان جو چیزوں کے عطا کیے جانے کے لیے دیا گیا تھا اس میں سے مجھے کتنا ملا میں نے کتنا توڑا اور میں نے کتنا نچوڑا یہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صاحب 15-20 دن گزر گئے بھائی ابھی مشقت کے دشواری کے 8-10 دن اور ہیں جلدی گزر گئے تو حصہ نہ دو یہ تو مصیبت سمجھنا ہو گیا یہ تاثر نہیں رہنا جو تاثر رہے وہ یہ ہے کہ دین کی روحانیت کی ایمانیات کی اخلاقیات کی پاکیزگی کی تقویٰ طہارت کی غیر معمولی نعمتوں کے عطا کیے جانے کے واسطے یہ مہینہ خاص طور پر عطا کیا گیا تھا اس قسم کی دولت مجھے کتنی مل سکی ہے میں کتنی پا سکا ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اب تک کیا کیا یہ سوچنا چاہیے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے دوسرے یہ ہے کہ جن چیزوں کو اسلام میں چھوڑنے کو کہا جاتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن چیزوں کے ترک کرنے کو کہا جاتا ہے ان چیزوں کو ترک کر دینا یا اندرون میں جن جن چیزوں سے آدمی کو دوری اختیار کر لینی چاہیے، باطنی طور پر جن جن چیزوں کو آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کو تخلیہ کہتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں اسلام میں، ایک تخلیہ اور ایک تہلیہ. تہلیہ بولے تو آراستہ ہونا، تخلیہ بولے تو خالی ہونا، خالی کرنا. تخلیہ معنی خالی کرنا، تہلیہ معنی آراستہ کرنا، خراب چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر لینا، یہ تخلیہ. اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لینا، یہ تہلیہ. میل کچیل سے کپڑوں کو دھو لیا تو تخلیہ ہو، خوشبو عطر مل لیا تو تہلیہ ہو. خرابی سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تخلیہ ہے. اچھائی سے اپنے آپ کو سنوار لینا، یہ تہلیہ ہے. آج اس چیز کا بیان ہے جسے ایک سالک کو اختیار کرنا چاہیے، ان میں سے ایک خلوت. یہ کہہ کو سنا رہے ہیں، مضمون ذہن میں آ جانا چاہیے آپ کے فوراً. رمضان کا اخیر عشرہ آیا چاہتا ہے، اور اخیر عشرے میں اہم ترین سنت اعتکاف کی ہے، اور اعتکاف خلوت نشینی کا نام ہے. اعتکاف خلوت نشینی کا نام ہے، اللہ کے در پر جا کر پڑ جانا، سب سے کنارہ کش ہو جانا. مسجد میں بھی چونکہ بعض لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ذرا ذہن ادھر ادھر چلتے رہتا، تو پردہ ڈال لے کے اپنا ایک گوشہ مکمل محفوظ کر لیں. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. ہاں، نماز کے وقت میں پردہ آتا ہوں، سب میں شامل ہو جاؤں. ایک سالک کو جس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، ان میں سے ایک چیز خلوت ہے. خلوت کتنی ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں جلوت ہی جلوت ہے، تبلیغ میں جلوت ہی جلوت ہے. اگر جلوت بقدر خلوت نہ ہوگی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. یہ مقولہ حضرت سے سنا ہوا بیان کر رہا ہوں. عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ مقولہ میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. خالی جلوت، یہ بھی صحیح نہیں. خالی خلوت سے بھی دین نہیں پھیلے گا. خالی خلوت میں رہیں گے، خالی ذکر میں رہیں گے، خالی عبادت میں رہیں گے، خالی نجی اعمال میں رہیں گے، تو دین کیسے پھیلے گا؟ دوسروں تک پیغام حق کیسے پہنچے گا؟ اور اگر صرف جلوت ہی جلوت رہی، اللہ سے خاص ربط و تعلق کا اہتمام نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے خلوت عطا فرمائی، اور ایسی جگہ خلوت میں رکھا جہاں لوگوں کا خیال بھی نہیں جا سکتا، اور کسی کے جانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. ایسی جگہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کا موقع دیا. آپ غار حرا میں 6 ماہ مقیم رہے. غار حرا، جو لوگ جا کے آئے ہیں مکہ المکرمہ کو، اور پھر کسی جاننے والے کے ساتھ میں جبل نور گئے ہوں، غارِ جبل حرا، غارِ حرا جبل نور پر، غارِ حرا ہے اوپر، ان کو پتا ہے بہت اونچا پہاڑ ہے. اور آج ہی خاص طور سے ہمارے حیدرآباد کے نوجوانوں کو تو چڑھنے کی ہمت ہونا مشکل ہے. اس راستے کے ان بیچاروں کو تو 50-60 قدم کی دکان پر پیدل جانا نہیں ہوتا, تو یہ جبل نور پہ کیسے چڑھ جائیں گے؟ محنت کا مجاہدے کا مزاج نہیں رہا. خاص طور سے ہمارے حیدرآباد کے نوجوان بچوں میں تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. نوابی چلے گئی, نوابہ چلے گئے, بادشاہ چلے گئی, نوابی نہیں گئی, ہے کچھ نہیں مگر وہ معتبر ہی برابر ہے. محنت بالکل نہیں, حالانکہ بڑی محنت کی عادت ہونی چاہیے, مشقت کی عادت ہونی چاہیے, مجاہدے کا مزاج ہونا چاہیے, کام کاج کا آدمی خوگر ہونا چاہیے, اس میں صحت بھی اچھی رہتی ہے. چنانچہ آج کل ڈاکٹر وغیرہ بھی یہ موٹر مشینوں کو, گاڑیوں والوں کو, سائیکل موٹروں والوں کو, پلسر والوں کو, فیشن والوں کو, اسپلینڈر والوں کو, یمہا والوں کو بول رہے ہیں یہ سب چھوڑو, سائیکل پر جاؤ, اسی میں صحت ہے. تو وہ بہت اونچا پہاڑ ہے غار حرا, جبل نور, اور ایک طرف سے تو بالکل سیدھا ہے, جدھر سے آدمی ادھر سے تو خیر چڑھ ہی نہیں سکتا, دوسری طرف سے جب چڑھنا پڑتا ہے آدمی کو تو دونوں پاؤں زمین پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ بھی رکھ کے چڑھنا پڑتا ہے. بہت دیر لگ جاتی ہے جانے میں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے لگ سکتے ہیں, کافی اونچائی پر چڑھنا پڑتا ہے آدمی کو, اور جبل سور پر خصوصیت سے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. سفر حج کے, سفر ہجرت کے درمیان میں آپ نے جہاں 3 دن قیام فرمایا تھا, اب اس قدر زیادہ مشکل نہیں رہی جبل نور پر چڑھنے میں, لیکن ابھی بھی بہرحال مشکل ہے. اس کے بعد میں جو غار حرا ہے وہ تو ایسی جگہ پر ہے کہ اس میں صرف ایک ہی آدمی جا کے داخل ہو سکتا ہے, اور وہاں جا کے اتنی گنجائش موجود ہے کہ نیچے پتھر ہے, دائیں پتھر ہے, بائیں پتھر ہے, اوپر پتھر ہے, ذرا سا ایک آدمی کے داخل ہونے کی جگہ راستہ ہے, اور پھر اس میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. اتنی جگہ ہے. جب پہلے جانا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جی وہ حوصلہ دیا تھا, ہمت دی تھی, تو ہم لوگ بھی چڑھے تھے, وہاں جا کے نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملی تھی. وہاں اس موقع پر اندازہ ہوا کہ کس قدر ایک سوئی کی یہ جگہ ہے, اور وہ جگہ کچھ ایسی اور اس کا رخ کچھ ایسا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھو تو بیت اللہ میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں رہی. ایسا خاص جگہ کا انتخاب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت کے ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ غار حرا میں رہے. اس کا تذکرہ ہے, کہتے ہیں آپ غار حرا میں 6 ماہ مقیم رہے. الوداعیہ والنہایہ میں لکھا ہے ثم احبب الیہ الخلا, یعنی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب بنا دی گئی, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو فسق و فجور کی زندگی چل رہی تھی, اور خود حرم میں جو توحید خالص کی جگہ ہے وہاں توحید کے خلاف 307 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پرستش ہو رہی تھی, اور پھر مکہ مکرمہ میں جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا اور مردوں اور عورتوں کے عجیب و غریب قصے تھے, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کے تصور سے, تصور نے بےکل اور بے چین کر دیا تھا, اور ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے چیزوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کر خلوت کو پسند کیا. اس وقت تک اللہ تعالی نے کوئی حکم نہیں دیا تھا جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو بدل لیتے. الغرض آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی. غار حرا یہ جبل نور کے اوپر ہے, اور اس پر پہنچنا آج کے زمانے میں بھی آسان نہیں. ہاتھ اور پاؤں دونوں رکھ کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے. آپ وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے, جیسے اس زمانے کی عبادت ہو, یا اللہ جل شانہ نے دل میں آپ کا خیال ڈالا ہو, یا اللہ کے بارے میں سوچتے رہے ہوں. بہرحال خلوت آپ کو محبوب تھی. آپ ستو یا کھجور لے کر جاتے تھے, اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا تیار کر کے لے جاتی, اتنے اوپر چڑھ کے پہنچا کے آنا عورت کا کام, اپنے شوہر کی خدمت میں اور ان کے منشے کی تکمیل میں. یہ عورت بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی, مکے کی باعزت خواتین میں سے, صاحب ثروت خواہ خاتون تھی، تجارت والی خاتون تھی، لیکن خدمت کا یہ اہتمام، عورتیں سعادت سمجھیں، گھر میں گھر والوں کی خدمت کو عورتیں سعادت سمجھنا چاہیے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے کریں. مردوں کو تو چاہیے کہ بالخصوص رمضان میں عورتوں پر کام کم سے کم ڈالیں، عورتوں کو چاہیے کہ خدمت مردوں کی زیادہ سے زیادہ کریں. جس کو جو سبق دیا جا رہا ہے وہ سبق یاد رکھنا. ہمارے ساتھی تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتے ہیں، بولے مجلس میں نہیں آئے تھے تم نے سنے، خوب خدمت کرنا بول کے. جو سبق عورتوں کو دیا جا رہا ہے وہ عورتیں یاد رکھیں، اور جو سبق مردوں کو دیا جا رہا ہے وہ مرد یاد رکھیں. عورتوں کو سبق یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کی خوب خدمت کرو، اور مردوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماتحتوں پر شفقت کا، رحمت کا، رافت کا، نرمی کا، ہمدردی کا بتاؤ ہونا چاہیے، معاملہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے رمضان میں کام اور بوجھ کم سے کم ڈالنا چاہیے. جس کو جو سبق یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھو. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس خلوت نشینی کے زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا تیار کر کے لے جاتی، اور آپ وہاں مدتوں قیام کرتے تھے. اس خلوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ مسلسل کیا. پھر اسی خلوت میں اللہ تعالی نے اعلی درجے کی نبوت عطا فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے خلوت پسند. یاد رکھنا اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ ایسا ہی ہے، پہلے یہ اللہ کو اپنا بنائے، پھر اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب اسے اللہ اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر سب کا بنا دیتے ہیں. اللہ کی ترتیب کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک مسلسل اللہ کو یاد کیا، تو پھر اللہ جل شانہ نے انہیں اپنا پیغمبر منتخب فرمایا، اور جب اللہ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا لیا تو پھر پورے انسانوں کے واسطے آپ کو گویا ذمہ دار بنا دیا گیا، تو پھر ان کو سب کا بنایا گیا. تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے حضور نے اللہ کو اپنایا، پھر اللہ نے حضور کو پسند فرمایا، اور پھر اللہ نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم والوں کے واسطے منتخب فرمایا. تو ترتیب یہ ہے کہ اگر اللہ سے لینا ہو آدمی کو تو پہلے آدمی اللہ سے تعلق قائم کر. دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کیا فرمایا گیا ہے کہ چادر اوڑھنے والے راتوں میں اٹھیے، ہاں تھوڑا سا آرام کر لیجیے جسمانی تقاضا ہو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم زیادہ. قرآن پاک ترتیل سے پڑھیے، ہم تمہارے اوپر بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں. معلوم ہو کہ پہلے ایک کام بندے سے کرایا جاتا ہے، اس کے بعد میں ادھر سے عطا ہوتی ہے. اب ہم لوگ کر رہے کچھ نہیں، مل گیا تو اچھا ہے، بولا کسی طریقے سے تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی قربانی اپنی طرف سے ہونا. اللہ کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، وہ یہ. دیکھو بیج ہوتا ہے نا، بیج پہلے اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کر دیتا، پھر اسے کوئی پہچانتا پہچانتا نہیں. پہلے تو ذرا دکھتا تھا لوگوں، اور اب تو وہ بھی دکھنا ہے. ایسی خلوت میں گیا کہ اب کوئی اسے پہچانتا پہچانتا نہیں. کچھ عرصہ پڑے ہوئے رہتا بس میں، کیا دانا زمین میں کچھ عرصہ پڑا ہوا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے پڑھے اس میں خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے, تو گویا اپنے آپ کو مکمل قربان کر دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں سے ایک باریک سی کوپل سے نکلتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا تناور درخت بن جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ترتیب کچھ ایسی ہی ہے. اسی لیے یہ جو اعتکاف سے پہلے یہ مضمون سنایا جا رہا ہے تو اہمیت سمجھ میں آئے کہ جن جن ساتھیوں کو ایسا کوئی موقع ہو اعتکاف کا تو انہیں اس لمحے کو اعتکاف والے اپنے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کو منانے کا اور اپنے اندرون کو بنانے کا, سنوارنے کا اور مولا تعالیٰ سے کچھ حاصل کر لینے کے لیے ایک بہترین اور زمین موقع. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب خلوت پسند تھے, جہاں جہاں بزرگوں نے مراقبہ کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں پر مراقبہ کیا. مراقبے کی بھی جگہیں ہوتی تھی بزرگوں کی, مستقل مراقبہ کرتے. اب خلوت میں کیا تصور کرے, بہت ضروری بات ہمارے آپ کے لیے سامنے آ رہی, ذہن میں رکھیں. اب تنہائی میں رہے تو تصور کیا کرے, کیا سوچے. کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں اس لیے خلوت میں تصور یہ کرے کہ میں اتنا گندا ہوں کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے, اور میں خلوت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے میری گندگی سے محفوظ رہیں. دیکھو بڑے لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے ذہن میں کیا رہتا, لوگوں میں گئے تو ذہن ادھر ادھر جاتا, بھائی میں پاک پپیتا آدمی ہوں, اس وقت میں تنہائی میں رہنا چاہ رہا ہوں تاکہ گندا نہیں بننا, لوگوں کے ساتھ نہیں آؤں. یعنی کیا مطلب, اس میں بھی تکبر کام کر رہا ہے, اس میں بھی بڑا پن ہے, اس میں بھی اپنی پاکیزہ نفسی کا خیال ہے. جی کتنا بڑا فرق ہے ہمارے عام سوچ میں اور ان بزرگوں کی سوچ میں. حالانکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے, اس کے باوجود وہ لوگوں کی سوچ اپنے بارے میں ایسی تھی, اور ہم لوگ بہت خراب ہیں, اس کے باوجود ہمارے بارے میں ہم کو ایسی خوش فہمی ہے. ہم اسے خوش فہمی بولے یا خشک فہمی بولے کیا بولے, دیکھو کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ ہم معصوم نہیں اس لیے خلوت میں تصور کرے کہ میں اتنا گندا ہوں کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے, اور میں خلوت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے میری گندگی سے محفوظ رہے. خلوت اس خیال سے نہ کرے کہ میں تو خود مزکا متقی ہوں, میرا نفس پاک ہے اور دوسرے سارے گندے ہیں, تاکہ میں دوسروں کی گندگی سے بچوں. اس سے تو اپنی بلندی اور دوسروں کی تحقیر لازم آئے گی. اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسی ضرورت میں اپنا بہت اونچا مرتبے والا ہونا اور دوسروں کا حقیر اور بے حیثیت ہونا سمجھ میں آئے گا. یہ بھی کبر کی ایک قسم ہوگی. کبھی کبھی ظاہر آدمی کو ایسا سمجھ میں آتا ہے. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, ان کے پاس بھی لوگ رمضان میں جاتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, دور دور سے جاتے تھے, مختلف ریاستوں سے. تو کچھ لوگ جو گئے ہوئے تھے, ضرورت ہوگی تھکے ہوں گے, سو گئے رمضان کے آخری عشرے میں, رات میں جاگنے کے بجائے سو گئے. کچھ لوگ جاگ رہے تھے, تو جاگنے والے آپس میں بول لے رہے ایک دوسرے سے, اتنی دور سے یہاں کھائی کے واسطے آئے ہوں گے, سونے کے واسطے آئے ہوں گے, سونا تھا تو آج کے کو ہوں گے. یہ بول رہے ہیں جگنے والے, اس کو سونے والوں. تو حضرت کو معلوم ہو گیا ایسا ایسا بولے, ان کو بلا کے بولے, वो सोने वाले तुम जगने वालों से अच्छे हो, वो सोने वाले तुम जागने वालों से अच्छे, इस वास्ते कि वो कम से कम सो के गुनाह तो नहीं कर रहे हैं और तुम जाग के गीबत करके गुनाह कर रहे हैं, तो कौन खराब हुए? तो जागना मुसीबत बन गया, वो सोना अच्छा है। इस वास्ते खूब थक जाए, पढ़ ले तिलावत करके, दुआ करके, नमाज पढ़ के सो जाओ, बेतकल कोई हर्ज नहीं है। रमजान के जमाने में दिन में रोजों में और रात में मस्जिद में कोई हर्ज नहीं है। बहुत थक गए तो थोड़ी देर के वास्ते सो जाओ। हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रोजे वाली हालत में अगर बंदा सो गया तो फरिश्ता पूछता कहते क्या लिखूं, सो गया ना तुम्हारा बंदा, बोलता कहते अल्लाह मेरे, तो अल्लाह ताला पूछते कहते रोजे से है मेरा बंदा, हाँ अभी भी रोजे वाली हालत में है, हाँ रोजा मेरा हुक्म है नहीं है, हाँ है इस वक्त में मेरा बंदा हालत रोजे में है या नहीं है, बोले हाँ है, तो फिर मेरे हुक्म के पूरा करने की हालत में है कि नहीं है, बोले आपका हुक्म पूरा करने की हालत में, फिर मेरा हुक्म पूरा करने की हालत में है तो फिर ये इबादत में है कि नहीं है, बोले जी हाँ, फिर सोरा कहीं को लिखता इबादत कर रहा है, यूं फरमा देते हमारे हजरत अल्लाह ने पेशानों की इनायत मेहरबानी का, तो ये आलम है। वैसे ही आप एतकाफ में मस्जिद में चले गए, एतकाफ के नहीं जैसे मस्जिद में पड़े हुए, थक गए आप, नींद लग गई, कोई हालत की बात नहीं है, इंशाल्लाह हालत एतकाफ में इबादत में है, मगर कोशिश करना कि खलवत जाने नहीं देना, बड़ी काम की चीज है। हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एतकाफ करते थे, हम लोग तोशा ले जाते थे, हम लोगों से ही बात नहीं करते, घर के बच्चों से सुबह में शाम में कैसे वक्त भी बात नहीं करते, ऐसा ही इशारा कर देते हैं तरंगने के जाइए, इतना एहतमाम फरमाते। तो कहते हैं कि ये ख्याल ना करे कि मैं तो खुद मुजक्का हूँ, मुत्तकी हूँ, मेरा नस पाक है, दूसरे गंदे हैं, दूसरों की गंदगी से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए कि ये तो अपनी बुलंदी और दूसरों की तहकीर है, ये भी किब्र की एक किस्म है। चुनाचे तस्किये के बारे में दो आयतें हैं, एक आयत है कद अफलाहा मन ज़क्काहा, यानी वो लोग कामयाब हैं जिन्होंने अपना नफ्स का तस्किया कर लिया। बहनें भी सुन रही हैं, बहनों को भी एतकाफ करना चाहिए अगर मौका हो, अपने घर में हर घर में एक छोटा सा कमरा नमाज वगैरह के लिए, इबादत के लिए फारिग रहना चाहिए, और वो भी अंदरून में होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा छुपे हुए होने की हालत में। पहले जमाने में दीनदार खवातीन के घरानों में ऐसा एक छोटा सा रूम हुआ करता था, इबादत नमाज का कमरा बोलते थे उस, मस्जिद का तो मुस्तकिल हुक्म नहीं लगता, उसे नमाज का कमरा बोलते थे। आज भी अगर कोई अपने घरों को बना रहा हो तो उसे चाहिए कि इसका ख्याल रखे कि घर के अंदरूनी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा महफूज जगह में एक नमाज का कमरा औरतों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो जिस कमरे में भी नमाज पढ़ा करते हो उस कमरे को गोया मस्जिद बना ले और रमजान मुबारक में उसमें एतकाफ करना चाहिए। औरत को भी अगर मौका है, सहूलत है, हालात मुआफिक हो तो ऐसी सूरत में उनके लिए भी गुंजाइश है, बेहतरीन मौका होता है ये इबादत का। लेकिन किसी वजह से नहीं रह सके हैं, एतकाफ नहीं कर सके हैं, तो कम से कम घरों में इनकी उनकी बुराइयां बयान करके तो कम से कम अपने रोजे को, अपनी इबादतों को खराब न करो। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, यानी वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। तो तज़किया का हुक्म है, और दूसरी आयत में है फला तुज़क्कू अन्फुसकुम, यानी अपने नफ्स को मुज़क्का मत कहो, पाकीज़ा मत करार दो। दोनों आयतों का खुलासा ये है कि एक तरफ अपने नफ्स को पाक करे और दूसरी तरफ ये न समझे कि मेरा नफ्स पाक है इसलिए मैं खलवत कर रहा हूँ। बहरहाल खलवत बहुत जरूरी है, और जलवत के बकदर खलवत होगी तो काम बनेगा। ये بھی عجیب بات, جلوت کے بقدر خلوت ہوگی تو کام بنے گا. چار گھنٹے لوگوں میں رہتے ہیں, چار گھنٹے انفرادی عبادت میں رہنا تو یہ برابر برابر ہوگا نا. چھ گھنٹے لوگوں میں رہتے ہیں تو چھ گھنٹے اپنا لہو اللہ سے لگائے رکھنا, ظاہر ہے کہ بڑا کام. بات یہ ہے, ایک طرف سے لینے کا نظام رہیں گا دینے کا نظام بھی صحیح رہیں گا, ہے نا. دینے کا نظام اگر صحیح نہیں رہا تو دینے کا نظام گڑبڑ آ جائے گا, نہیں گڑبڑ آ جائے گا. پانی جو ملتا ہے نا زمین سے, دو قسم کا رہتا, زمین سے ملنے والا پانی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ گڑھوں میں پانی جمع رہتا, بارش آئی پانی بہ کے آیا, نالوں سے آیا, کسی جگہ گڑھے میں جمع ہو گیا پانی, اب وہ پانی لے رہے تو شروع شروع میں تو اچھا رہتا, اس کے بعد ذرا میلا میلا آنا شروع ہوتا ہے, اس کے بعد میں مٹی کیچڑ آنا شروع ہو جاتا. ایک پانی وہ ہوتا ہے جو کنویں میں ہوتا ہے نا, گڑھے میں جتنا پانی ہے کنویں میں ہوتا ہی دکھتا, بلکہ کبھی کبھی گڑھے میں زیادہ رہتا کنویں میں کم دکھتا, کھینچتے کے جیسا صاف ستھرا پانی آتے رہتا. کیا فرق ہے معلوم ہے, وہ گڑھے میں کا جو پانی ہے اس میں پانی آنے کا, یعنی وہ گڑھا پانی لینے کا اس میں سسٹم نہیں ہے, اور وہ جو کنواں ہوتا ہے نا اس میں پانی لینے کا سسٹم ہے. تو جس میں پانی لینے کا نظام ہوتا ہے اس میں پانی صاف ستھرا آتا ہے اور لوگوں کو صاف ستھرا پانی ملتا ہے. مولوی لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں ہیں شاید, ہمارے بڑے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ دینی کتابوں کا بڑی گہرائی کے ساتھ میں کرتے رہنا, جو ایسا کرتے ہیں جب وہ لوگوں میں دین کی بات بتائیں گے تو پاکیزہ صاف ستھری اچھی بات سناتے رہ سکیں گے, اور اگر یہ مطالعہ نہیں رہا تو جھرنا نہیں ہے بولے جیسا. جب جھرنا نہیں ہے تو اب آنے والا جو مال ہے وہ تازہ صاف ستھرا نہیں ہے, بلکہ وہ آہستہ آہستہ میلا کچیلا گدلا آنا شروع ہو جاتا. تو لینے کا ایک نظام ہونا, پھر دینے کا ایک نظام ہونا, راتوں میں اللہ سے لینا اور دن میں بندوں کو دینا, یہ ہے نظام. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں شب بیدار اور دن میں خدمت گزار رہتے تھے. حضرت صحابہ کرام کا سب کا یہی عالم ہے, حضرت صحابہ کرام کی شان میں آتا ہے رہبانم باللیل فرسانم بالنہار, رات میں مسلح پر اور دن میں گھوڑوں کے اوپر رہتے. بہرحال خلوت بہت ضروری ہے, اور جلوت کے بقدر خلوت ہوگی تو کام بنے گا. اسی لیے بزرگوں نے اپنے لیے خلوت کا ایک مقرر وقت کیا تھا جس میں کوئی دوسرا نہیں جاتا. اسی لیے ساتھی بھی ذرا ذہن میں رکھیں, جس مفتی کا جس عالم کا نمبر چاہو آج آسانی سے مل جا رہا, تب ان کو ضرورت پیش آنے کا ہی مرحلہ باقی ہے بس. باقی اب ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے کون سا ٹائم ہے, کون سا وقت ہے, اس وقت میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, رات کے 12 بجے آپس میں کسی مسئلے میں بات چیت ہو رہی, ملاؤ فون ملاؤ ہے نا مول صاحب, وہ بات کریں گے. صبح 4 بجے شہری کھا کے فارغ ہو گئے, کوئی بات پیش آ گئی, ملاؤ نمبر ملاؤ مولانا ہے نا, ذرا ان سے پوچھیں. صبح ابھی 4:30 ہو رہے ہیں, سہرن میں ذرا جی جناب سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے, رات نے کہیں خواب دیکھ رہا تھا کیا دیکھ رہا تھا, ارے ملاؤ مول صاحب ہے نا ان سے پوچھیں. خواب کو تو لے کے ایسا بیٹھے ہیں پوچھو مطلب, کوئی حیثیت کوئی حقیقت کوئی اہمیت نہیں آج کل ہمارے خوابوں کی. اچھا خواب پڑا اللہ کا شکر ہے, برا خواب پڑا بائیں طرف تھوکو تو آؤ تو تسمیہ پڑھو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ, قصہ ختم. پورے خوابوں کی تعبیر ہے, اچھی طریقے سے یاد رکھو. ہم کیا, ہمارا خواب کیا ہے, ایسے ایسے خواب سنا رہے ہیں کہ پوچھ مت پوچھیے. اسی ایک کا خواب سیدھا سن کے پوچھو گے ایسا دکھ رہا ہے. آج ہی فجر کے بعد میں ایک صاحب کا خواب آیا, موبائل گم گیا, کہتے خواب میں دو وقت تین وقت فلانا لیا بول کو آیا, ایسی صورت میں اس کو پکڑوں کیا بول کے پوچھ رہے ہیں. ایسے ہوندے قسم کے خواب دیکھ کے یہ سمجھ رہے کہ میرا خواب کو پوچھنا ہی چاہیے. رمضان کا کیسا ہی وقت کیوں نہ ہو, کسی بھی موقع پر کیوں نہ ہو, ارے بھائی کوئی چیز آدمی کو سوجھ بوجھ ہونا چاہیے, تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے آدمی کو کہ کس وقت میں کسی سے بات کریں, کس وقت میں فون کریں, بات کریں کہ نہ کریں, یہ بات پوچھیں کہ نہ پوچھیں. بہرحال وقت ہونا چاہیے ہر چیز کو, شدید ضرورت پر ہی مناسب ترین وقت میں کسی کو پوچھنا چاہیے. بالخصوص رمضان مبارک میں تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے لوگ تو مریدین کے خطا بھی نہیں پڑھتے تھے, وہ تھیلے میں ڈال دیتے تھے. رمضان کے بعد دیکھیں گے اتنا اہتمام ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس میں خلوت کا. اب چونکہ بالکلیاہی طور پر دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اس زمانے میں ہمارے بعض بزرگوں نے ایک طریقہ ایک یہ جاری رکھ رکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ مجالس چلا لیتے ہیں, کچھ اجتماعی اعتکاف کا نظام بنا دیا. بھائی چلو کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا ٹھیک ہے, اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. اس مقصد سے ایک نظام ہمارے بڑوں نے چلایا. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک خاص وقت خلوت کا تھا جس میں کوئی دوسرا نہیں جاتا تھا. ایک بار حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے خلوت کے وقت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت مدنی نے سخت کڑی نگاہوں سے مولانا کو دیکھا. اور فرمایا کہ کیا حضرت گنگوہی نے فرمایا نہیں ہے کہ کسی کی خلوت میں نہیں جانا چاہیے؟ جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے, مگر میں یہ سب کچھ جان کر اور سمجھ کر آیا ہوں. اچھا پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حضرت مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں یہ کام, یہ جو دعوت والا نقل و حرکت کا چلت پھرت کا, کہیں یہ کام دجال والا تو نہیں. میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ مراقبہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کام کے لیے دعا کریں گے یہ کام فتنہ نہ بنے اور مقبول ہو. چنانچہ حضرت مدنی نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ کام اب قبول ہو گیا. یعنی اتنا اہتمام فرمایا کرتے. خلوت میں نامعلوم سلوک کے کتنے راستے طے ہوتے ہیں, اور خلوت یہ سیر اللہ کا بہترین وسیلہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا, اس نیت سے خلوت نہ کرے کہ میں پاک ہوں اور دوسروں کی گندگیوں سے بچوں, بلکہ اس نیت سے خلوت کرے کہ میں بہت گندا ہوں اور دوسرے میری گندگی سے محفوظ رہیں. اس نیت سے خلوت کرے. بہت لمبا چوڑا مضمون بیان فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے بیوی بچوں سے چھڑا کر کوہ طور پر اس لیے بلایا تھا کہ خلوت ہو اور خدا کی محبت, خدا کا دھیان دل میں جمے اور عشق الہی پیدا ہو اور خدا کی محبت حاصل ہو. میں نے کئی بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جس کے اندر جتنی محبت ہوگی اسی کے بقدر وہ مقامات طے کرے گا, اور پھر جتنی یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی اسی کے بقدر مقام بھی بڑھتا چلا جائے گا. اگر یہ شیخ کامل کی محبت اور عشق میں پڑے گا تو اسی کے بقدر یہ حضور کے عشق پر پڑے گا, اور پھر یہ جب یہ عشق اور محبت میں ترقی ہوگی تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنے لگ جاتا ہے, بشرطے کہ سچی محبت اور عشق ہو. اگر ہو تو اولاً شیخ سے محبت ہوتی ہے، ثانیاً رسول سے محبت ہوتی ہے، ثالثاً اللہ سے محبت ہوتی ہے، لیکن آج تو ہمارے اندر محبت ہی نہیں اور ہم بیوی اور خواہش کے غلام ہیں۔ آج اگر شیخ سے تعلق ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ شیخ سے محبت ہو اور یہ محبت اللہ رسول سے محبت کا ذریعہ بنے، بلکہ شیخ سے تعلق اس لیے ہے تاکہ مقدمات جیت جائیں یا دنیا کی کسی کام میں ترقی ہو جائے یا ہمارے مال کے اندر برکت ہو جائے۔ گویا گھما پھرا کر دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے حریص ہیں، شیخ سے تعلق بھی دنیا ہی کے لیے ہے۔ یہ لوگ بہت خالی آتے ہیں جو لوگ شیخ کے پاس صرف دنیاوی اغراض کے لیے آتے ہیں، بلکہ شیخ کے پاس آنے کا مقصد اور خلوت کا مقصد محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب خالص عطا فرمائے، اور یہ حب خالص خلوت ہی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ جتنی محبت خالص ہوگی اتنی ہی محبت بڑھے گی، اور یہ بات خلوت کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس مقصد کے بھائی کے واسطے یہ اعتکاف والا ایک بہترین زرین موقع ہے، جن ساتھیوں کو موقع ملے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور باقی وقت صحیح گزارنے کا اہتمام ہو۔ جو احکام اپنے سے متعلق ہیں اس کے بارے میں روزانہ تھوڑی دیر سوچ لیا کرو کہ میرے ذمے جو کام ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سک رہی، نہیں ہو رہی، وہ دیکھ لینا چاہیے۔ آپ تاجر ہیں، حساب کتاب پورا دیکھ لیجیے اپنے مال کا کہ زکات اس کی کتنی نکلتی ہے، پائی پائی کا حساب کر کے دیں۔ خالی اندازے سے وہ غریب آ گیا اسے کچھ دے دیے، یہ غریب آ گیا اسے کچھ دے دیے، یہ نہیں، پہلے آپ اندازہ قائم کر کے کیا نکلتا ہے وہ طے کر لو، وہ دے دینے کے بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، اس واسطے کہ ہمارا ایکسٹرا خرچ ہو کر بھی اصل کی حیثیت سے قبول ہو گیا تو غنیمت ہے۔ ہمارے فرائض، ہمارے واجبات، ہمارے سنن، ہمارے مستحبات، ہمارے نوافل سب ملا کے فرض قبول ہو گیا تو بس سمجھ لو۔